السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان اسپیشل تفسیر جز 30 سورة النصر. سورة النصر 110 نمبر کی سورت ہے، تین آیات ہیں، مدنی سورت ہے. مفسرین نے اس کو تین پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. پہلا، اس کا جو مرکزی مضمون ہے، فتح اور نصرت کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح اور استغفار بھی ضروری ہے. یعنی ہر کامیابی کے وقت یا کامیابی کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ضروری ہے، اور اس کے آگے جھکنا ضروری ہے، اور توبہ اور استغفار بھی ضروری ہے. تین پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. پہلا پیراگراف ہے احسان، یعنی فتح مکہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی مسلمانوں کو رسول اکرم کے ذریعے سے، یعنی نصر اللہ اللہ کی مدد کے نتیجے میں حاصل ہوئی، تو اس کو نسبت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی انسان کے بس کی بات نہیں کہ کوئی وکٹری وہ حاصل کر سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو. سیکنڈ پیراگراف میں احسان کی وضاحت کی گئی ہے کہ تمام بلاد عرب کا مشرف با اسلام ہونا بھی اللہ کی مدد ہی سے ممکن ہوا، ورنہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ واقعی یہ بہت مشکل کام تھا. تیسرے پیراگراف میں احسان شناسی کا مطالبہ کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات. اس کا زمانۂ نزول، یہ سورت چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے مدنی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ حجرت الوداع کے موقع پر منا میں نازل ہوئی. تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں گی، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں چاہے وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں وہ مدنی کہلائیں گی. تو مکی اور مدنی صورتوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ اس کے نزول پر. اور کیسے؟ فتح مکہ سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی، اور فتح مکہ کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی. ٹھیک ہے. سورۃ النصر آخری مکمل صورت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات سے پہلے 10 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی. صحیح مسلم میں یہ بات بتائی گئی ہے. اس کے بعد بس متفرق آیت نازل ہوتی رہیں. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا مشن اب مکمل ہو گیا ہے، اور بہت جلد آپ کو اب رخت سفر باندھنا ہے. یہی صورت تھی جس کو پڑھ کر یا سن کر ابو بکر صدیق رونے لگے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم ابو بکر کو یعنی یہ سوچے تھے کہ یہ شخص کیوں رو رہا ہے زبردستی، یعنی کیوں رو رہے ہیں؟ تو اتنی اچھی فتح کی باتیں اس میں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو، تو خوشی کا موقع ہے، تو یہ رو رہے ہیں. بعد میں عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر ہم سے زیادہ فہم و فراست والے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ اس صورت میں رسول اکرم کی وفات کی خبر دی گئی ہے کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو گیا، اب آپ کو اپنا رب اپنے پاس بلانے والا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اذا جب جاء آ جائے، نصر اللہ مدد اللہ کی، والفتح اور نصرت، ورأيت اور آپ دیکھیں یا آپ نے دیکھ لیا، الناس لوگوں کو، يدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجہ فوج در فوج یعنی گروپس کی صورت میں، فسبح پس تسبیح کیجئے، بحمد ساتھ حمد کے، ربی کا اپنے رب کی. واستغفر اور اس سے استغفار کریے، یہ بخشش طلب کیجئے، انہو بے شک وہ کانا ہے توابہ رحیمہ، توابہ بہت بڑا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. روانی والا ترجمہ دیکھیے. جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر وہاں پر تھے منا میں، تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی، یا بعض کہتے کہ فتح مکہ کے بعد یہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی، لیکن زیادہ تر یہی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ یہاں پر فتح کی بات کی گئی ہے، وکٹری کی بات کی گئی ہے، تو جو فتح مکہ تھا وہ سب سے ایک عام وکٹری نہیں تھی، وہ دوسری تمام شہروں میں جو بھی جنگیں ہوئی تھیں اگر اس میں مسلمانوں کو جیت ہوئی تھی تو ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی ایک بڑا کارنامہ تھا، لیکن فتح مکہ کا جو کارنامہ تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا، کیونکہ وہی تو اصل میں جو شرک سے بھرا پڑا تھا گھر، یعنی جو توحید کے لیے خالص کر کے بنایا گیا تھا جو گھر، جس گھر کو، اس کو انہوں نے بتوں سے بھر دیا تھا، تو اس گھر کو، کیونکہ جو کعبۃ اللہ کے متولی تھے اس وقت کفار مکہ یا سرداران قریش تھے یا مکہ کے بڑے سردار تھے، ان کے ہاتھ سے وہ قیادت لے کر خالص توحید پر اس کو قائم کرنا یہ بڑی بات تھی اصل میں۔ تو الحمدللہ فتح مکہ کے وقت وہی ہوا کہ اس گھر کو، اس خالص توحید پر مبنی گھر کو بتوں سے پاک کیا گیا، کیونکہ وہ بنایا گیا تھا کس نیت سے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو کس نیت سے تعمیر کیا تھا، کیا ان کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے مخصوص کر دینا، یعنی یہاں پر اے اللہ تعالیٰ تیری عبادت ہو یہاں پر۔ اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا اعلان کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میں مشرک میں سے نہیں ہوں، وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں تو صرف ایک خالص تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جو قرآن میں ان کو انٹروڈیوس کروایا کہ وہ حنیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ یکسو تھے، ایک اللہ کی عبادت پر یکسو تھے، وہ فوکس تھے، وہ شرک تو بہت دور کی بات ہے، اس کا شائبہ تک ان کے دل کے اندر موجود نہیں تھا الحمدللہ۔ تو فتح مکہ دراصل ایک فیصلہ کن فتح تھی، اور خالصتاً اللہ کی مدد سے اور معجزانہ انداز میں یہ مسلمانوں نے فتح کی، یعنی بغیر خون خرابے کے جنگ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے اس میں وکٹری عطا کی، الحمدللہ بہت بڑی بات تھی، کوئی ذرا سی بھی جھڑپ نہیں ہوئی، کوئی سامنے آمنے سامنے تلواریں نہیں نکلی الحمدللہ۔ اور اس کا بھی جو سلسلہ جا کر ملتا ہے کہ جب مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ والا معاہدہ قائم ہوا اور خود کفار مکہ نے وہ معاہدہ توڑ دیا، یعنی جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا اور بنو بکر قریش کا حلیف قبیلہ تھا، تو بنو بکر نے بنو خزاع پر سر راہ یا کعبۃ اللہ کے پاس چڑھائی کر دی اور ان کے کسی شخص کو وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے ہی مار دیا گیا۔ اور اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے مکہ پر چڑھائی کے لیے تیاری شروع کر دی تھی اور خفیہ طور پر پیغام بھی بھیج دیا تھا اپنے حلیف قبیلے کو۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے مدینہ سے مکہ کی طرف، اور آپ کی جو لشکر کی تعداد تھی 4,000 کہا جاتا ہے تھی، اور بعض کہتے کہ یعنی جو صحیح تعداد ہے وہ 8,000 تھی، تو بعض کہتے کہ مدینہ سے تو نکلے تھے 4,000 ہی، لیکن راستے میں بہت سارے جو مسلمان قبیلے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس طرح سے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 8,000 ہو گئی۔ لیکن جب آپ مکہ سے آگے طائف کے لیے پہنچے جو غزوہ حنین پیش آئے تھے، تو اس میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی تھی۔ جب آپ نے وہاں پر مکہ سے باہر لشکر اپنا وہاں اس میں پڑاؤ کیا اور آپ نے وہاں پر ٹھہرنے کا حکم دیا، تو کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے آگ کے علاؤ روشن کیے گئے، اور مکہ والے یہ سب دیکھ کر، منظر دیکھ کر اس قدر مرعوب ہو گئے کہ ان کے اندر مقابلے کی سخت ہی نہیں رہی۔ خود ابو سفیان اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جائزہ لینے کے لیے وہاں پہنچا، یہ نکلا ہی تھا کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ عباس رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ بھی فوراً رسول اکرم کی خدمت میں پہنچے تاکہ ابو سفیان کو دربار نبوی میں پہنچنے سے پہلے امان دے دیں، نہیں تو وہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو جب عباس رضی اللہ عنہ پہلے پہنچ گئے، انہوں نے ابو سفیان کے جان کی حفاظت کی، اس کو امان دے دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو لے کر گئے کہ یعنی میں نے اس کو ضمانت دی ہے، تو رسول اکرم نے اس کی ضمانت کو قبول کر لیا اور ان سے کہا، اپنے چچا سے کہا کہ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جائیں۔ پھر دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے سامنے اپنے لشکر کے بارے میں، یعنی ان کو پیش کریں مثالیں کہ یعنی ہمارا لشکر کیسا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان کو پہاڑی مقام پر کھڑا کیا گیا اور اسلامی لشکر جو قبائل کے لحاظ سے مختلف فوجی دستوں میں بٹا ہوا تھا ان کو حکم دے کے ابو سفیان کے سامنے پوری شان و شوکت کے ساتھ گزرتے جائیں۔ تو اس نظارے سے ابو سفیان اور مرعوب ہو گیا، یعنی ایسی دھاک بٹھا دی تھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر کہ ان کو کسی کو بھی جنگ کرنے کا خیال تک نہیں آیا، یہ دفاع کرنے کا خیال تک نہیں آیا، اور بغیر مقابلے کے پورا کا پورا شہر، بغیر کسی خون خرابے کے پورا کا پورا شہر مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں آ گیا، الحمدللہ مسلمانوں کے حوالے آ گیا الحمدللہ۔ تو رسول اکرم نے اس وقت عام معافی کا اعلان کیا، جو آپ کے جان کے دشمن تھے ان کو بھی آپ نے فراغ دلی کے ساتھ معاف کر دیا۔ وہ مشہور واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ لا تصریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کوئی گرفت نہیں، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں فتح مکہ اتنے پرامن طریقے سے ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سعد رضی اللہ، سعد بن عبادہ جو تھے وہ تھوڑے سے جوشیلے قسم کے صحابی تھے انصار میں سے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج تو فتح کا دن ہے، آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج تو تلواروں کے رنگنے کا دن ہے۔ اس طرح سے وہ کہتے ہوئے شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، کچھ اس طرح کے تھوڑے جوشیلے شعر پڑھتے ہوئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے تلوار لی اور ان کو جو آپ نے سپہ سالار بنایا تھا اس دستے کا، آپ نے کہا تھا کہ سعد تمہارے بیٹے کو میں سپہ سالار بنا رہا ہوں اس دستے کا، اور آپ نے کہا تھا کہ آج تو امن و امان کا دن ہے، آج تو کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، کوئی خون نہیں بہے گا، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ رسول اکرم کتنے پرامن طریقے سے اس شہر کو فتح کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کی مدد کی کہ بغیر کسی خون خرابے کے، آمنے سامنے جنگ ہونے کے، کعبۃ اللہ اور مکہ آپ کے حوالے کر دیا گیا الحمدللہ۔ پھر اس صورت میں، یعنی جو اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی جب فتح مل جائے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں پر یہ صورت ہمیں تعلیم دیتی ہے، یعنی اس صورت میں ہمیں بتایا گیا کہ جب بھی ہمیں کوئی وکٹری ملے، جب بھی ہمیں کوئی خوشی ملے، جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے، تو ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرے گا یا کیسے اسے کرنا چاہیے۔ یہاں ہمیں خوشی کے آداب یا ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں۔ اب دیکھیں اسلام میں یہ نہیں کہ آپ صرف ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ ہی کرتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی چیزیں عطا کی ہیں آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو جائز طریقے سے اور حدود میں رہ کر ہو سکتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اسلام میں خوشیاں منانا جائز ہے، جیسے کہ عید ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں دو عیدیں دی گئی ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے یہی دو تہوار ہیں جس میں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، دیکھیں مسلمانوں کی جو عیدیں ہیں، جو تہوار ہیں، وہ بھی کتنے پیسفل ہیں ماشاءاللہ، اس میں کوئی لہو لعب، کوئی رنگ و سرود کی ایسی محفلیں نہیں ہیں، یہ کسی کا نقصان نہیں ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے مذاہب میں جو ان کے عید کے دن ہیں، ان کے حساب سے ان کے عید کے دن آپ سمجھ لیں، جو ان کے تہوار ہیں، اس میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کے تہواروں میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، شراب، ناچ گانا، اس طرح کی چیزیں، بے حیائی کی چیزیں، الٹا ہوش سے بیگانا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، بہت سارے کرائمس ہوتے ہیں، بہت سارے یعنی کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں سارے جتنے جو جرائم ہیں، نشہ کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو دوسرے مذاہب میں سیلیبریشن کا مطلب ہے کہ خوب بلا نوش پیتے رہنا یا کچھ اس طرح کے بیکار کے کام کرنا، یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ ایون اب آج کل دیکھیں کہ نیو ایئرس میں کیا کیا جاتا ہے، جو کریکرز ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کے کریکرز آپ نے دیکھا ہوگا چھوڑے جاتے ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف تو دنیا بھوک سے مر رہی ہے اور دوسری طرف آپ اس طرح سے فضول خرچی کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں اسلام کے جو تہوار ہیں، جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو خوشیاں دی ہیں، عید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بار بار لوٹنا، یا وہ خوشی جو بار بار منائی جائے، عید کا مطلب یہ ہے، عید اودا سے نکلا ہے، پلٹ کر آنے والی، تو عید ہر بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے۔ تو اسلام نے الحمدللہ ہم کو وکٹری منانے کے لیے، وکٹری کی خوشی منانے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ جب تمہیں کوئی وکٹری ملے، جب تمہیں کوئی خوشی ملے، جب تمہارے پاس تمہارے تہوار یعنی عید وغیرہ آئیں، تو تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کرو اور اس سے معافی طلب کرو۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ انجوائے کرنا میں کتنا مزہ ہے الحمدللہ۔ یقین جانیے وہ لطف وہی اٹھا سکتا ہے، اسی کو محسوس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے ان خوشیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان حدود میں رہتے ہوئے ان خوشیوں کو انجوائے کرتا ہے۔ اور واقعی میں اس میں بہت سکون، بہت پیس، بہت زیادہ ہی الحمدللہ اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ جب کوئی وکٹری ملے، جب کوئی خوشی ملے، جب کوئی خیر کی بات ہو تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، بے جھجک اور بالکل اللہ تعالیٰ کے آگے آپ سرنڈر کر دیں، جھک جائیں اور اس سے معافی طلب کریں. تو اس کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنے اذکار بتائے گئے ہیں کہ صرف الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ کہنا کتنے بڑے اجر کا باعث ہے. یعنی جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اس کے کتنے سارے فائدے ہیں. یعنی وہ 100 مرتبہ کم از کم پڑھیں اذکار جو روزانہ ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا ذا الجلال والاکرام، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. ایسے کئی اذکار ہیں جو رسول اکرم سے ثابت ہیں، جسے ہمیں پڑھنا چاہیے. اور بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ایسی کئی ہم کو دعائیں ملتی ہیں، اذکار ملتے ہیں. سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ ملء ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، سبحان اللہ ملء ما احصى کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شئین، سبحان اللہ ملء کل شئین، الحمدللہ عدد ما خلق. تو ایسے کئی الفاظ ہیں جو زمین اور آسمان کو بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر ہم کریں گے. یعنی دن اور رات کے ذکر سے بہتر افضل ذکر، یعنی جو دن اور رات میں جتنے ذکر آپ کریں گے اس سے بہتر یہ ذکر ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کی جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، یہ فتح مکہ کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجود اور لمبے ہو گئے تھے، آپ اور مزید کثرت سے استغفار کرتے تھے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے بڑے بڑے احسانات آپ پر کیے ہیں تو اس کے شکریہ کے طور پر اب پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ سورت النصر نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. آپ دیکھیں اس میں سب چیزیں آ گئیں. سبحانک، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، تسبیح ہے. اللہم اے رب، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک ساتھ تیری حمد کے، اللہم اغفر لی اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. سبحان اللہ، بہت اچھی دعا ہے، یہ سجدے کی دعا بھی ہے یہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجود لمبے ہو گئے تھے، آپ اور مزید کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے تھے، اور آپ سجدے میں اکثر یہ دعا کرنے لگے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور اس صورت میں دراصل آپ کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا. اور 9 ہجری کے سال کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ جو 9 ہجری والا سال تھا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ نو ہجری والے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں. عام الوفود کہتے ہیں اس کو، عام الوفود. عام مطلب سال، وفود مطلب گروپس. تو 9 ہجری والے سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، جس میں کثرت سے لوگ جوگ در جوگ آپ گروپس کے گروپس آ رہے تھے رسول اکرم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے. لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے تھے، پورے کے پورے قبیلے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا. جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد مدینہ لوگ آنے لگے، اسلام کی تعلیمات سیکھنے لگے اور واپس جا کر اپنے قبیلے والوں کو بتانے لگے. اور اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا تھا. ہر قبیلے کے چند معتبر لوگ مدینہ جاتے، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے، پھر واپس جا کر اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے. 9 ہجری میں حج کے موقع پر اعلان برات کیا گیا، جو سورہ توبہ میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے. اس اعلان کی روح سے اب مشرقین عرب کے لیے دو ہی راستے رہ گئے تھے، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے یا پھر جو عرب کا جزیرہ ہے وہاں سے باہر نکل جائیں. تو چنانچہ مشرقین عرب نے پہلی ہی بات قبول کی اور اسلام لے آئے. اس طرح 10 ہجری میں جو عرب کی سرزمین تھی پوری شرک سے پاک ہو گئی الحمدللہ. پھر اس میں آپ کی وفات کی طرف اشارہ ہے. یہ سب سے آخری نازل ہونے والی سورت ہے، مکمل سورت. 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ میں نازل ہوئی. اس کے بعد چند متفرق آیت نازل ہوئیں جیسے کہ الیوم اکملت لکم دینکم وغیرہ، مگر مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی اور یہ آیت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو اس صورت سے سب لوگ سمجھ گئے تھے، یا اکثر لوگ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور آپ عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم نے حجت الوداع کے موقع پر جو عظیم الشان خطبہ دیا تھا اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ شاید آئندہ سال میں تم میں موجود نہ ہوں گا، تو اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا۔ اور سمجھدار صحابہ بھی سورہ سے ہی کچھ سمجھے تھے کہ آپ کی وفات کی خبر ہے اس میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنے مجلس میں بلایا کرتے تھے، تو بہت سارے صحابہ کو جو کبیر صحابہ تھے، کبار صحابہ، ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ آپ یہ ینگ سے لڑکے کو کیوں بلاتے ہیں اپنی مجلس میں جبکہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ تب انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم اس صورت سے کیا سمجھتے ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں فتح حاصل ہو تو اس ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تعریف کریں، اسے بخشش چاہیں۔ بعض خاموش ہے، کچھ نے جواب نہیں دیا۔ پھر عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا بھی یہ خیال ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں۔ کہنے لگے، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی اپنے رسول کو، آگاہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد پہنچے اور مکہ فتح ہو گیا اور یہی تمہاری وفات کی علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجیے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ دیکھا، میں اسی لیے اس بچے کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کے لیے اجازت دیتا ہوں کیونکہ اس کا فہم بہت زیادہ ہے۔ تو سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملے تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے اور خوب زیادہ اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور معافی طلب کرنی چاہیے، یہی شکر کا صحیح طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے، اپنے ہمارے رکوع اور سجود لمبے ہوں، اور جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہے تو ہمیں ضرور زیادہ سے زیادہ مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جانا چاہیے، یہی اس نعمت پر شکر گزاری ہوگی۔ الحمدللہ، تو دو ہی صورتیں ہو سکیں ہماری، اور چونکہ تبت یدا سورہ لہب کا ٹاپک ہی دوسرا ہے تو انشاءاللہ ہم پھر اس کو کل کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔